مجلس سے مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ ہمارا آج کا مذاکرہ عراقی فوجوں کی داعش کے خلاف کامیابی پر ہے، جس کے تحت عراق نے فالوجہ کو داعش سے آزاد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس لڑائی میں داعش کے 2500 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں اور لاکھوں لوگ اپنی جان بچانے کی خاطر پناہ گزین بن گئے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم خطے کے علاوہ ریکارڈ توڑ پناہ گزینوں کی صورتحال پر بات کریں گے، اور آپ لوگ بھی داعش کے عراق میں شکست کے حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789-0800-777-89۔ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے دونوں مہمان لائن پر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے ترکی میں سابق سفیر مشتاق مہر، جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور امریکہ میں ہیں ہمارے ساتھ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال۔ آپ دونوں حضرات کو ایک بہت مختصر رپورٹ سنانا چاہوں گی، کیونکہ سامعین کو بھی ہم سنانا چاہتے ہیں کہ داعش نے عراق میں کیا کچھ کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ جو پیش کر رہی ہیں مدثرہ منظر۔
کیا یہ جرم نہیں ہے کہ وہ جو داعش سے بچ کر نکل آئے اسے اس خیمے میں رہنا پڑے؟ یہ کہنا ہے داعش سے بچ کر آنے والی ایک کرد خاتون کا۔ ایک اور کرد خاتون کہتی ہیں، جب سے ہم یہاں آئے ہیں کسی نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم کیسے ہیں، کوئی یہاں نہیں آیا۔ ان یزیدی خواتین کا تعلق عراق کے صوبے سنجار سے ہے۔ یہ داعش کے قبضے سے بچ نکلنے کے بعد عراقی کردستان کے ایک پناہ گزین کیمپ میں پہنچی ہیں۔ دیگر اب بھی حراست میں ہیں، جن پر واشنگٹن مسلسل گہری تشویش کا اظہار کر رہا ہے۔ ٹام ملینوسکی امریکہ کے معاون وزیر خارجہ ہیں، وہ کہتے ہیں،
We know that several thousand women remain enslaved by Daesh, but we are doing everything we possibly can, using every sliver of information.
ہم جانتے ہیں کہ ہزاروں خواتین اب بھی داعش کے قبضے میں ہیں۔ ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی معلومات جو ہمیں ملتی ہیں انہیں استعمال کر کے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان خواتین کے ساتھ کیا ہوا۔ اپنے اغوا کاروں سے بھاگ کر یہ نوجوان خواتین، جنہیں ایزا رسانی اور جنسی غلامی کا سامنا کرنا پڑا، اب انتہائی پجمردگی کا شکار ہیں۔ اسکائی ویلر کا تعلق ہیومن رائٹس واچ سے ہے۔
So the whole community is suffering, but within that these women and girls are really especially suffering. Because they were abducted and held by ISIS, they suffer from stigma.
پوری آبادی ہی مصائب کا شکار ہے، مگر اس کے اندر یہ خواتین اور لڑکیاں خاص طور پر مشکل میں ہیں، کیونکہ انہیں داعش نے اغوا کر کے قبضے میں رکھا۔ انہیں بدنامی کے علاوہ ان کے ساتھ ہونے والے سلوک کا نفسیاتی اثر ہوا ہے، جس کا نتیجہ اضطراب کی صورت میں نکلا ہے۔ عراق کے کرد علاقے میں طبی مراکز اس قابل نہیں ہیں کہ ان طبی مسائل سے نمٹ سکیں، مگر ان پناہ گزین کیمپوں میں بہت سے لوگ امریکہ سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ریپبلکن رکن کانگریس جیف فورٹنبری نے ایک قرارداد میں معاونت کی ہے، جس میں مذہبی اقلیتوں کی نسل کشی کا معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں،
One of the other reasons for doing the genocide resolution was to attack the scandal of silence, the scandal of indifference. We're also inundated and busy with our own lives, and there's so many tragedies throughout the world.
نسل کشی کی اس قرارداد کا مقصد ان حالات پر لوگوں کی خاموشی اور لاپرواہی کو ختم کرنا تھا۔ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف اور اتنے غرق ہیں، اور دنیا بھر میں اتنے بہت سے المیے ہیں کہ دماغ یہ سوچ کر سن ہو جاتا ہے کہ مشرق وسطی میں کیا ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی مدد کے لیے اپیل کرنا ان متاثرین کا واحد مسئلہ نہیں، وہ ان لوگوں کے لیے مسلسل پریشان ہیں جو اب بھی داعش کے قبضے میں ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کالز لیں کیونکہ ہمارا ایک نیا سسٹم ہے اور اس میں پروڈیوسرز کو کچھ دشواری ہو رہی ہے. بہر کیف آپ لوگ کال کرتے رہیں اور ہم کوشش کر کے آپ کو لائن پہ لیں گے. لیکن ہم اس وقت ابتدا کرتے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال سے جو جیسا کہ میں نے بتایا محقق ہیں یہاں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ واشنگٹن ڈی سی میں. ڈاکٹر زبیر آپ کی گہری نظر ہے عراق کی صورتحال پر. یہ بتائیے کہ فالوجہ سے اس وقت کہا جا رہا ہے کہ داعش کو نکالا گیا ہے اور اب آج کی بھی اطلاع یہ ہیں کہ اس کے قریب فالوجہ کے قریب عراقی فوجیں داخل ہو گئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کیونکہ فالوجہ بغداد کے اتنا قریب ہے لہٰذا داعش کو فالوجہ سے نکالنا کتنی بڑی کامیابی ہے اور کیا اس کے بعد آپ کے خیال میں عراقی فوجیں موزل میں داخل ہوں گی؟ کیا جی
جی دیکھیے دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ایک ٹو اسٹرانگ اسٹریٹجی تھی جو آج سے 18 مہینے پہلے شروع کی گئی تھی. اس کے دو حصے تھے. اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ ملٹرلی IS کو کمزور کر دیا جائے اور اس میں فلوجہ اور دوسری طرف سیریا کے نارتھ میں اٹیک ضروری تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسری اسٹینڈ یہ تھا کہ پولیٹیکل نیگوسیشن اس طریقے سے شروع کی جائیں کہ گورنمنٹس جو ہیں خاص طور پہ عراق میں وہ اپنی پوزیشن کو زیادہ مستحکم کر لیں تاکہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کر سکیں. اب ہوا یہ ہے کہ جہاں تک ملٹری اسٹریٹجی کا تعلق تھا وہ تو بڑی حد تک کامیاب ہوئی ہے. وہ اس لیے کہ امریکہ نے جو اسپیشل فورسز کو ٹرین کیا تھا اور اس کو جو بائی ایئر جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے ایئر فورس سپورٹ کر رہی تھی اس کی وجہ سے یقیناً فالوجہ میں ان کو بڑے اہم قسم کے کامیابی حاصل ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ایک تو ریفیوجیز بہت نکل آئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ عراق کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ ابھی تک اس قابل نہیں کہ وہ کسی قسم کا کمپرومائز یا کوآپریشن پیدا کر سکے جس کی وجہ سے اب ایک ٹینشن بڑھتی چلی جا رہی ہے جس میں امریکہ کو داخل ہونا ضروری ہو جائے گا تاکہ جس حد تک ہو سکے کہ یہ جو ریفیوجی پرابلم ہے یہ زیادہ آگے نہ بڑھ سکے. اس وقت جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی 30,000 نئے ریفیوجیز جو ہیں وہ فالوجہ سے نکل کے باہر آئے ہیں اور اس گرمی کے موسم میں ان کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے اور یونائٹیڈ نیشنز نے خاص ایمرجنسی اپیل بھی دی ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ایران سپورٹڈ ملیشیاز ہیں وہ اب فالوجہ میں شامل ہو گئے ہیں حالانکہ ان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی. تو اس کی وجہ سے ٹینشن اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو آئندہ جو ہوگا وہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ امریکہ اپنے فورسز اور اپنی انفلوئنس کو ٹھیک طرح استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں اور کس حد تک وہاں پر جو عراقی گورنمنٹ ہے وہ کوآپریشن حاصل کرتی ہے کہ نہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ ملٹری جو وکٹری ہوئی ہے یہ کہیں دور رس شاید شامل نہ ہو سکے.
بالکل. اس وقت ہم چلتے ہیں پاکستان جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے مشتاق مہر نے. یہ مشرق وسطی میں ترکی میں الجیریا میں سفیر رہے ہیں. مشتاق صاحب آپ بتائیے کہ عراق کے جو وزیر اعظم ہیں حیدر العبادی آپ کے خیال میں انہوں نے کس حد تک کامیابی حاصل کی کہ ان کے بقول انہوں نے فالوجہ کو داعش سے پاک کر دیا. لیکن جس طرح سے ہم بھی جانتے ہیں کہ لاکھوں لوگ وہاں سے نکلے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا یہ بھی عراق کی سرکار کے لیے اچھا نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک وہ کامیاب رہے ہیں اپنے عزائم میں؟
یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے کہا ہے. میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ سچویشن ان سیٹلڈ رہے گی اور یہ مین میڈ کرائسس ہے. عراق ایک یونیٹیرین حکومت تھی جس میں سنی مائنورٹی میں تھے صدام حسین کے بعد اور شیعہ میجورٹی میں تھے لیکن باتیں جیسے وہ کنٹرول کرتے تھے اور باتھیزم کی وجہ سے ایک سیکولر سیٹ آف گورنمنٹ تھا. اس کو امریکنز نے ڈسٹرب کیا اور اس کو کچھ عرب ممالک نے بھی ڈسٹرب کیا. اس کے بعد سیریا کی سچویشن آئی جس میں سنی کو جسے آپ داعش کا نام لیتے ہیں بیسیکلی یہ صدام حسین کی ریپبلکن آرمی تھی اس کو استعمال کیا امریکنز نے. اب جب وہ کامیاب نہیں ہوئے اور داعش ایک بہت بڑی ٹیررسٹ فورس بن گئی اور انہوں نے جو آپ نے ذکر کیا ہے قتل کرنا شروع کیا, لوگوں کو مارنا شروع کیا, عورتوں کو اٹھانا شروع کیا اور ڈسٹربنس شروع کی, تو ایران اور عراق کی شیعہ حکومت نے مل کے یہ شہر ویکیٹ کروانے شروع کیے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک کمپلیٹ سولوشن ہے یا یہ کامیاب ہوگا. یہ سارا مڈل ایسٹ ہے, اس میں شیعہ سنی جو سیکٹیرین پرابلم ہے یہ بہت سنجیدہ ہے, بہت سیریس ہے اور یہ سنچری سے ہے, یہ آج نہیں ہے, یہ حضرت امام حسین کے زمانے سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب مین پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اس ریجن میں کوئی بڑا ملک نہیں ہے جو انٹروین کر سکے, جو چیزوں کو سنبھال سکے. عراق کو آپ نے ڈسمنٹل کر دیا, سعودی عربیہ کے حالات خراب ہیں, انہوں نے یمن کے ساتھ جھگڑا کر دیا. ایران جو ہے وہ ابھی تک اپنی اکنامک فنکشن سے باہر نہیں نکل سکا اور نکلے گا تو وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ مجبوری رول ادا کرے. اس لیے کہ ایرانی سمجھ گئے ہیں کہ اب ایک گولڈن اپرچونیٹی ہے اسلامک پاور بننے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یونائٹیڈ نیشن نہ آئے یا یونائٹیڈ نیشن کا کوئی دعوی نہ آئے, جیسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے یا یہ جو سپر پاور ہے رشیا اور امریکہ اور چائنا, یہ تین مل کے اس جگہ کی ہیومن سیٹلمنٹ کا ایشو سالو نہ کریں, داعش کو نکالنا ایلیمینیٹ کرنا مشکل ہے. داعش بالکل نیو سنس ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن داعش وہاں بھی رہے گی, چھپ کے رہیں گے اور داعش جو ہے وہ اسپرنگ ہو کر افغانستان تک, پاکستان تک, یہ آپ کو امریکہ میں بھی انسیڈنٹ کرنے شروع کر دیے اور یورپ میں بھی آپ نے دیکھا ہے تو یہ داعش پھیلتے جائے گی, یہ ایکسپینڈ ہوتی جائے گی اور یہ صرف ونم اور جسے آپ کہتے ہیں بدلا
جی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں, وہ صرف دو تین منٹ اور رہیں گے, لیکن ڈاکٹر زبیر جانے سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جس طرح سے کہا گیا کہ فالوجہ سے بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں, کیا یہ سنی آبادی ہے جو کہ اس وقت انخلا کر رہی ہے فالوجہ سے, اور کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بغداد کی حکومت پر اعتماد نہیں رکھتی؟
جی درست ہے, مشکل یہ ہے کہ بغداد کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتی. اسی وجہ سے جو ملیشیا سے جن کو امریکہ نے بڑی کوشش کی تھی کہ وہ فلوجہ میں نہ جائیں اور صرف فلوجہ میں اسپیشل فورسز جائیں جو کہ عراق کی فورسز ہیں, ایسا نہیں ہو سکا, اس کی وجہ سے اب مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. جیسے امبیسڈر صاحب نے فرمایا, اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر جو کانفیڈنس بلڈنگ کی ضرورت تھی سنیوں کے ساتھ وہ نہیں ہو سکے گی, تو اس میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. ابھی وقت ہے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے, بس سوچنا یہ ہوگا کہ آیا اس کو حل کرنے کے لیے امریکہ کی مدد کی ضرورت ہوگی یا خود عراق کے اندر اس قسم کے فیصلے ہو سکیں گے کہ وہ ان مشکلات کو حل کر لیں.
اچھا, بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں, محقق ہیں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ واشنگٹن ڈی سی میں, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. مشتاق صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ اقوام متحدہ کی ایک ترجمان ہمیں جوائن کریں گی, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں عراقی فوجوں کی داعش کے خلاف کامیابی کے بارے میں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ فقط ایک فوجی کامیابی ہے کیونکہ امریکہ اور عراقی سرکار نے فالوجہ سے داعش کو دھکیل کر باہر کیا ہے. ہم آپ کی کالز بھی لیں گے اس وقت, لیکن مشتاق مہر کی طرف لوٹتے ہیں. مشتاق صاحب آپ بتائیے ہمیں شام کی صورتحال کے بارے میں, کیونکہ عراق کی صورتحال تو ہے ہی پیچیدہ, لیکن جو شام کی صورتحال ہے وہ اس سے بھی زیادہ گھمبیر ہے. وہاں ہمیں بتائیے کہ کون کون سی ایسی قوتیں ہیں جس جو لڑ رہی ہیں اور جس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں.
وہاں پہ رشیا اور امریکہ کی ایک پراکسی وار ہے میری نظر میں, اور ان دونوں کو بیٹھ کے سٹے کرنا پڑے گا, اور خاص طور پہ چونکہ وہ ایک میڈیٹیرین کنٹری ہے, ایک اسرائیل کے قریب ہے, چھوٹا ملک ہے, تو وہاں پہ اگر کانفلکٹ رہتا ہے تو اسرائیل کو سوٹ کرتا ہے, امریکہ کو سوٹ کرتا ہے, لیکن مسلم ورلڈ کو وہ بہت ڈیمیج کرے گا. وہاں پہ جو جھگڑا ہے وہ بنیادی طور پہ سیکٹیرین ہے, نیچرلی سیکٹیرین ہے, اور اس میں جو ادر وائز ہے جو کہ بڑی سمال مائنورٹی ہے, ان لوگوں نے پچھلے 70 سال سے حافظ علی اسد کے زمانے سے ایئر فورس کی مدد سے قبضہ کیا ہوا ہے, اب اس کو ہٹانا مشکل نہیں ہے. تو جیسے ہم نے 60-70 سال تک یورپ میں اور رشیا میں اور چائنا میں کمیونزم کو ایکسپٹ کیا ہے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ اسد کی حکومت کو, ان کی ڈائناسٹی کو ایکسپٹ کریں, لیکن ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کریں کہ وہ پیسفل رہیں گے اور وہ جو اپنی پاپولیشن ہے ان کو پروٹیکٹ کریں گے, اور وہ ان کے جو مائنورٹیز ہیں سنی مائنورٹیز ہیں ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دیں گے. اور یہ جو داعش کا پرابلم ہے اور جو ریفیوجیز کا پرابلم ہے, اس کے لیے وہ یونائیٹڈ نیشن, یورپین یونین اور جو دوسری آرگنائزیشن ہیں اور جو ڈونر ایجنسیز ہیں, خاص طور پہ جو کرسچن ڈونر ایجنسیز ہیں, کیونکہ اسد فار کی بہت کلوز ایسوسیشن رہی ہے کیریٹاس سے اور ریڈ کراس سے اور دوسرے کرسچن آرگنائزیشن سے, ان کی کوآپریٹ کریں گے اور ریفیوجیز کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے اگر امریکہ آپس میں ایگریمنٹ ہو جائے, اور سوریا کو ڈسمنٹل کرنا اور وہاں پہ سنی حکومت لانا میری نظر میں مشکل ہے. نامکن تو خیر نہیں ہے, دنیا میں انٹرنیشنل ریلیشن میں نہیں ہوتا, لیکن بہت مشکل ہے کہ اس ریجن میں کسی بھی سنی شیعہ حکومت کو آپ 21st century میں ریپلیس کر سکے. پچھلی صدی میں ہم کر سکتے تھے, صدام حسین کا ہم نے حشر دیکھا ہے, لیکن اس کے کانسیکوینسز بھی ہم نے دیکھے ہیں.
جی ہماری کالر لائنز ابھی ابھی بحال ہوئی ہیں, ہم ایک کالر کو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی ساؤنڈ کوالٹی کیسی ہے. گجرات سے ہمیں کال کیا ہے شبیر نے. گجرات سے شبیر جی کہیے. جی ہمیں ابھی ابھی کالز آنا شروع ہوئی ہیں اور ان کو اگر آواز آ رہی ہے تو وہ کچھ کہہ سکتے ہیں. گجرات سے شبیر, اچھا غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. جی گجرات سے شبیر کہیے. ہمارے پروڈیوسر نے تو ان کو سنا تھا, ابھی ہماری کوششیں جاری ہیں. اس وقت بتا رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی ایک ترجمان دنیا اسلم خان نے ہمیں جوائن کیا ہے. دنیا اسلم خان آپ کو خوش آمدید.
بہت شکریہ آپ کا.
تو ہم بات کر رہے ہیں کہ شام اور عراق سے جو لوگ نکل رہے ہیں وہ کتنا بڑا ایک بوجھ بن گئے ہیں اقوام متحدہ کی جو پناہ گزینوں کی تنظیم ہیں ان کے لیے. آپ کی اطلاع میں یہ بات ہوگی کہ فالوجہ سے لوگ بڑی تیزی سے نکل رہے ہیں, یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کے ادارے نے اس کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں؟
آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے جو گلوبل ٹرینڈ رپورٹ کل شائع کی تھی, دوسری جنگ عظیم کے بعد اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں لوگ ڈسپلیسڈ ہیں, جس میں سے سب سے زیادہ تعداد سیرینز کی ہے اور پھر عراق, جس میں عراق سے بھی لوگ شامل ہیں, لیکن عراق سیریا کے دوسرے نمبر سے افغان.
جی 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 کہیے.
کہ سیریا اور افغانستان سے سب سے زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں. تو اقوام متحدہ کے لیے یہ اس لیے ایک چیلنجنگ سچویشن بنی ہوئی ہے کہ ایک طرف ہمارے پاس ایمرجنگ ایمرجنسیز ہے, دوسری طرف ہمارے پاس پروٹیکٹڈ ریفیوجیز ہیں, اور اس وقت 65.5 million کے قریب لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیسڈ ہیں پوری دنیا میں.
جی ہاں,
تو اس لیے ان سارے لوگوں کی اور ایک اور جو ورنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ 80% دنیا کی مہاجرین کا ان ملکوں میں پناہ گزین ہے جو کہ خود ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, جیسے اردن ہے, لبنان ہے, پاکستان ہے, ایران ہے. ترکی نسبتاً بہتر ہے, لیکن ترکی میں بھی اب سچویشن اوور ویلمنگ ہو گئی ہے کہ 2 million کراس کر گیا ہے ریفیوجیز, سیرین ریفیوجیز کی سچویشن کو. تو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ایمرجنسی سے نکال کر سیٹلڈ ایریاز میں لے کر جانا اور پھر ہوسٹ ملکوں کو سپورٹ کرنا انتہائی ضروری ہے, لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے وہ فنڈنگ کنسٹرینٹ کا ہے. اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ سیریا سے نکل کے یا عراق سے نکل کے یا افغانستان سے نکل کے نیبرنگ کنٹریز میں جاتے ہیں تو ان ملکوں کو کس طرح سے سپورٹ کیا جائے؟ ڈونر فٹیگ ہے, لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے ڈسپلیسمنٹ کی اور فنڈنگ شرنک ہوتی جا رہی ہے. تو جب تک سارے ملک مل کر اس مسئلے کا حل نہیں نکالیں گے, برڈن شیئرنگ نہیں ہوگی, تو برڈن شفٹنگ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا.
یہ بتائیے, جو دنیا میں اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ یورپی یونین اور ترکی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے اور اس کے تحت اب ترکی کو اتنا فنڈ دیا گیا ہے کہ پناہ گزین دوبارہ یورپ میں داخل نہ ہوں. آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ کس حد تک کامیاب رہا ہے یہ منصوبہ؟
یہ منصوبہ شروع دن سے آپ کو معلوم ہوگا کانٹروورشل تھا, کیونکہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ برڈن شیئرنگ نہیں برڈن شفٹنگ ہے. جب تک یو کے ملک مل کر ایک مخصوص کوٹا سسٹم نہیں بنا لیتے اور ہر یورپین ملک اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق ریفیوجیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, یہ مسئلہ کسی ایک ملک کی بس کی یا اختیار کی بات نہیں ہے. ترکی بھی کتنی زیادہ تعداد میں ریفیوجیز کو لے سکتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے. 1 million کے قریب لوگ میڈیٹیرین کراس کر کے یورپ پہنچے ہیں اس وقت اور ابھی بھی یہ سلسلہ تھما نہیں ہے, اور 10,000 لوگ اپنی جانیں کھو چکے ہیں میڈیٹیرین میں اس کوشش میں کہ وہ سیفٹی تک چلے جائیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جس تعداد میں لوگوں کی جس اسپیڈ سے لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں, ڈونر ملکوں کے اور ہوسٹ ملکوں کا جو رویہ ہے اس میں بھی اتنی ہی تیزی سے تبدیلی آئی ہے. زینوفوبیا بڑھ گیا ہے لوگوں کے دلوں میں, ریفیوجیز کے لیے ریزنٹمنٹ بڑھ گئی ہیں جو کہ مسائل کے حل کی بجائے اس میں مزید اضافہ کر رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ ہنگری نے فینس کھڑے کر دیے ہیں, دوسرے ملک اس ٹرینڈ کو فالو کر رہے تھے, صرف جرمنی ایک ایسا ملک تھا جس نے آگے بڑھ کر ریفیوجیز کو ایکسیپٹ کیا اور یہ پروپوزل دیا کہ ہر یورپین ملک کو ایک کوٹا مخصوص کرنا چاہیے تاکہ کسی ایک ملک پہ برڈن پڑنے کی بجائے وہ برڈن شیئر ہو سکے اور ان ریفیوجیز کی بہتر آباد کاری کے لیے وسائل بروئے کار لائے جا سکے. کیونکہ اس وقت سیریا میں آپ کو پتا ہے جنگ ابھی بھی ہے, سیریا میں بہت سے لوگ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں اور جو لوگ اپنی جان بچا سکے ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں. تو جب تک سیریا کا کرائسس حل نہیں ہوگا ریفیوجیز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا, اور جب تک ڈونر ملک, جب تک ہوسٹ ملک, جب تک یورپین کنٹریز مل کر اس مسئلے کا کوئی جوائنٹ حل نہیں نکالتے ہیں یہ مسئلہ گمبھیر ترین ہوتا جائے گا.
مشتاق صاحب, آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں. مغرب کے اندر اس وقت ایک بڑا خوف ہے کہ اگر وہ ریفیوجیز کو آنے دیتے ہیں تو ان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ دہشت گردی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت اتنا غصہ بھرا ہوا ہے مغرب کے خلاف, خاص طور پہ امریکہ کے خلاف, کہ آپ نے بھی دیکھا کہ اورلینڈو فلوریڈا میں جس طرح کی شوٹنگ ہوئی, بتایا جاتا ہے کہ جس شخص نے یہ کی تو انہوں نے داعش کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کیا. ایسے میں آپ کے خیال میں مغرب کیا کر سکتا ہے پناہ گزینوں کے حوالے سے؟
یہ بہت ویلڈ پوائنٹ نہیں ہے جی. میں الجیریا میں امبیسڈر تھا, تو الجیریا میں اس وقت سیون وار تھی اور یورپ کے لوگ اپنے دروازے کھول کے بیٹھے تھے, وہ چاہتے تھے کہ جو یوتھ ہے عزیزی خان وہ ویسٹ کو مائگریٹ ہو, دیکھے لبرٹی کیا ہے, آزادی کیا ہے, لبرلزم کیا ہے, محنت کیسے کرتے ہیں بچے, اپنے آپ کو کیسے اپنے بنا سکتے ہیں. اب سڈنلی یہ فلیکس دے کے ان ریسٹرکشن لگا دیے. یورپ نے ہمیشہ سے فرنسی سے رائٹ آف ریزیڈنس, رائٹ آف اسائلم, ہالینڈ, بیلجیم, ڈنمارک, ان میں انشرائن تھا ان کے کانسٹیٹیوشن میں. اور یورپ میں کافی کیپیسٹی ہے بہت اکنامک مائگریشن کے لیے اور پولیٹیکل مائگریشن کے لیے, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کا ہر مہاجر ہے وہ امریکہ وہ یورپ میں چلا جائے یا امریکہ میں چلا جائے. ہمیں سکرین کرنا چاہیے, جو لوگ اکنامک ریزن کی وجہ سے جانا چاہتے ہیں انہیں منع کرنا چاہیے. جیسے افغان ہے, افغانستان میں ایکسٹینشن ہو رہی ہے, ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو 3 ملین افغان ہیں وہ واپس افغانستان جائیں, وہ کسی اور ملک میں نہ جائیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ٹیررزم بڑھے گا, ٹیررزم بڑی حد تک ڈومیسٹک ہے. یہ جو آپ نے انسیڈنٹ دیکھے ہیں, بچے جب ایلین کلچر میں جاتے ہیں, جب ایلین ایٹموسفیئر میں جاتے ہیں اور ان کے پیرنٹس ان کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے اور ان کے ہاتھ میں پھر گن آ جاتی ہے, تو آپ نے دیکھا ہے 7 بچے انہوں نے وہاں پہ مار ڈالے. تو وہ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, کیونکہ امریکہ جیسا فری ملک 200 سال سے امیگرینٹ ایکسپٹ کرتا رہا ہے لیکن وائلنس نہیں ہوا. اب آپ نے دیکھا ہے بیکاز آف دی عراقی سچویشن, افغان سچویشن, سیرین سچویشن, جو بھی بچہ وہاں پہ جاتا ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی وینچر کرتا ہے. سکریننگ ضرور چاہیے, لیکن یہ جو اکنامک مائگریشن ہو رہی ہے, جو لوگ پیسے دے کے جا رہے ہیں ان کو بند کرنا چاہیے. صرف پولیٹیکل پرسیکیوشن اور پولیٹیکل جہاں پہ وہ ڈیفیکلٹیز ہیں, اس تھوڑی بہت مائگریشن کو الاؤ کرنا چاہیے. یورپ ایسٹرن یورپ جو ہے جی, میں وہاں پہ رہا ہوں رومینیا میں, بلغاریا میں, رہنے میں, تو خالی پڑے ہوئے ملک, وہاں پہ بے انتہا انڈسٹری لگ سکتی ہے, بے انتہا ریسورسز ہے. وہاں پہ پاکستان جیسا غریب ملک 3 ملین افغان ریفیوجیز اور پتہ نہیں کتنے ملین برمی ریفیوجیز, کتنے بنگالیز بلوچیز لے کر بیٹھا ہے, تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ جو ایسٹرن یورپ ہے اس کے اندر, ویسٹرن یورپ کے اندر کم از کم 2-4-5 ملین اکوموڈیٹ نہیں سکتے. جرمنی کی آپ نے ایگزامپل دی, جرمنی نے کتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا, رشیا سے کیا, جرمنی ترکی سے کیا, باقی سارے سینٹرل ایشین سے کیا, اور وہ اس میں ایڈجسٹمنٹ ہوئی اور کوئی وائلنس نہیں ہوا.
دنیا اسلم خان ایک منٹ رکیے ہمارے ساتھ. جو مغرب میں باتیں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں, ڈونر فٹیگ, ڈونر فٹیگ, یعنی لوگ جو مغرب میں ہیں وہ اب تنگ آ چکے ہیں کہ وہ مزید پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں بتائیے کہ آپ کی تنظیم کو کیا مشکلات ہیں. جی دنیا اسلم خان, جی میرا خیال ہے کہ غالباً ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. جی دنیا اسلم خان, اچھا ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے ترکی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر, اور اس سے پہلے آپ نے سنا ڈاکٹر زبیر اقبال کو, اور ہمارے ساتھ ہیں دنیا اسلم خان جو اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی جو تنظیم ہیں یو این ایچ سی آر, ان کی ترجمان ہیں. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں عراق کی فوجوں کی داعش کے خلاف کامیابی کے بارے میں. اور جیسے کہ آپ لوگوں نے خبروں میں سنا ہوگا کہ عراق نے فالوجہ کو داعش سے آزاد کر دیا ہے, اس کا اعلان کیا ہے, لیکن فوجی کامیابی تو ہو گئی, جو سیاسی کامیابیاں ہیں وہ ابھی تک ان کا انتظار ہے. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ترکی سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار فرقان حمید نے, اور ان قریب ہمیں جوائن کریں گے برسل سے سینئر صحافی خالد فاروقی. فرقان حمید آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم آپ کو ایک مختصر سی رپورٹ سنانا چاہتے ہیں یہ پناہ گزینوں کے معاملے کے بارے میں. پیش کر رہی ہیں سعدیہ اسد.
گزشتہ برس 65.3 ملین افراد نے مجبوری کے تحت اپنا گھر بار چھوڑا تھا, جو اس سے پچھلے برس کے مقابلے میں 5 ملین زیادہ ہے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے ہائی کمشنر فلیپو گراندی کے مطابق جنگ اور اظہار رسانیوں کی وجہ سے اب مزید لوگ گھر بار چھوڑ رہے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب ملک پناہ کے متلاشیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے اپنی سرحدیں بند کر رہے ہیں.
24 people displaced every minute. Two-thirds of the forcibly
ہر ایک منٹ میں 24 لوگ بے دری کا شکار ہو رہے ہیں. 2/3 اپنے ہی ملک میں گھروں سے نکلنے پر مجبور ہیں, جبکہ مجبوراً گھر بار چھوڑنے والے 90% کا تعلق غریب اور متوسط آمدنی والے ملکوں سے ہے, امیر ملکوں سے نہیں. رپورٹ کے مطابق محض 3 ملک یعنی شام, افغانستان اور صومالیہ دنیا کے نصف یعنی 21 ملین پناہ گزین پیدا کر رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق اس میں 50% بچے ہیں, جن میں سے زیادہ تر سفر کے دوران اپنے والدین اور دیگر خاندان سے بچھڑ گئے ہیں. اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ گزشتہ برس 98,000 تنہا بچوں نے پناہ کی درخواستیں دی تھیں, یہ سب سے زیادہ تعداد ہے. ہائی کمشنر گراندی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دنیا بھر میں مجبوری کے تحت گھر چھوڑنے والے لوگوں کی زیادہ تعداد کے اعتبار سے شام پہلے نمبر پر ہے. تاہم اور بھی ایسے ملک ہیں جن میں یہ تعداد بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے, جیسا کہ برونڈی میں کئی عشروں سے تنازع ابھرتے ڈوبتے رہتے ہیں. مسٹر گراندی کے مطابق گزشتہ برس اس ملک میں اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے اور پناہ گزینوں کی تعداد میں تیزی دیکھنے میں آئی تھی.
Then there are crises like South Sudan that have also gone through different phases.
اس کے علاوہ جنوبی سوڈان میں بھی مختلف اوقات میں بحران سامنے آتا رہا ہے. ہم بدقسمتی سے اب ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب صورتحال خرابی کی طرف بڑھ رہی ہے. افغانستان میں ایک نئی تحریک سر اٹھا رہی ہے, حتیٰ کہ ایران میں طویل عرصے سے پناہ لینے والے افغان اب آگے بڑھ رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق 23.6 ملین پناہ گزینوں اور بے گھر افراد کے ساتھ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ تعداد رکھنے والے خطے ہیں. سب سہارا افریقہ میں پناہ گزینوں کی تعداد 18.4 ملین ہے. اگرچہ یورپ پر زر ابلاغ کی کافی توجہ رہی ہے, تاہم وہاں پناہ گزینوں کی سب سے کم تعداد موجود ہے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, اور فرقان حمید آپ ہمیں ذرا بتائیں کہ اس وقت جو جنگ لڑی جا رہی ہے عراق میں اور فالوجہ رفتہ رفتہ خالی ہو رہا ہے, کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ وہاں سے کوچ کر گئے ہیں, یہ بتائیے کہ ترکی میں اس کے اثرات آپ لوگوں نے دیکھے؟
ترکی میں اثرات ڈیفینیٹلی ہو رہے ہیں, اس لیے ہو رہے ہیں کہ پہلے تو شام کی طرف جو ہجرت ہوئی ہے وہ زیادہ تر پناہ گزین ترکی ہی میں آئے ہیں, اور اب عراق سے جتنے بھی پناہ گزین ہیں وہ ترکی ہی کی طرف رخ کر رہے ہیں, کیونکہ ترکی اس وقت مڈل ایسٹ میں ایک ایسا علاقہ ہے جو پرامن علاقہ ہے. تو عربوں کے خاص طور پر شام اور عراق, یہ دونوں لوگ جو جنگ کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں, ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے ترکی پہنچا جائے, اس کے بعد جو ہے وہ آگے پھر یورپ کی طرف چلتے ہیں. لیکن ترکی میں ان کے لیے بڑے اچھے انتظامات کر رکھے ہیں, خاص طور پر ان کی جو کیمپنگ ہے, خاص انہوں نے جو کیمپ وغیرہ لگائے ہوئے ہیں کا خصوصی خیال رکھا جا رہا ہے, اور حکومت کی طرف سے ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز فراہم کی جا رہی ہیں. اس وقت تقریباً 3 ملین کے قریب پہلے ہی جو ہے وہ پناہ گزین ہے, تقریباً شام کے جو 50% سے لے کے 60% تک پناہ گزین ہے وہ ترکی میں مقیم ہیں.
تو یہ بتائیں, آپ ہی جانتے ہیں کہ یورپی یونین نے کافی کچھ پیسہ ترکی کو دیا تاکہ یہ پناہ گزین وہیں رہیں اور یورپ کی طرف رخ نہ کریں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عراق سے ابھی مزید لوگ آ رہے ہیں, تو اس کے پس منظر میں کیا کچھ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں؟
ہاں جی ہاں, ایکچولی یورپی یونین $3 بلین جو ہے وہ 3 بلین یورو جو ہے وہ ترکی کو دینے کا فیصلہ کیا, اور اس دے بھی چکے ہیں, اس کے علاوہ بھی 3 بلین ڈالر یورو جو ہے وہ مزید دینے کا اعلان کیا جا چکا ہے. لیکن اس کے باوجود ترکی کی طرف سے کئی یہ کنڈیشنز ہیں کہ اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پر جو ترک باشندے ہیں یورپ جانے کے لیے ابھی تک ان کے جو ہے وہ ویزے بغیر ویزے کے پرمیشن کا ابھی تک کوئی اعلان نہیں ہو. ترکی یہ چاہتا ہے کہ اس کا بھی اعلان کیا جائے, جتنے بھی لوگ جو ہیں آنا چاہتے ہوئے خاص ایریا میں, خاص بفر زون میں, ان کو وہاں پہ مقیم رکھا جائے اور ان کو وہاں سے یورپ جانے کے لیے راستے بند رکھے جائیں. لیکن پھر بھی لوگ اکا دکا جو ہے وہ مختلف طریقوں سے لوگ جو ہیں وہ یورپ جانے کا راستہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں, اور یورپ ابھی پچھلے سال کی نسبت اس سال کم لوگ گئے ہیں, لیکن جانے کا راستہ ابھی مکمل طور پر نہیں رکا, اور یورپی یونین ترکی پہ مسلسل دباؤ ڈالے ہوئے کہ یہ ان کو روکا جائے, لیکن رکنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے میرے خیال میں. ہاں یہ البتہ ہے کہ ترکی میں پناہ گزینوں کی تعداد میں روز بروز مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
جی بالکل. اس وقت ہمیں برسل سے جوائن کیا ہے سینئر صحافی خالد فاروقی نے, اور خالد فاروقی بنیادی طور پہ آپ سے ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت نکل رہے ہیں عراق سے, آپ جانتے ہیں کہ فالوجہ کا معاملہ بڑا گرم ہے, وہاں کہا جاتا ہے عراقی سرکار نے کہا ہے کہ انہوں نے فالوجہ کو داعش سے آزاد کیا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب لوگ وہاں سے انخلا کرتے ہیں, اور جو ہمیں معلوم ہے وہ یہ کہ زیادہ تر سنی آبادی نکلی ہے فالوجہ سے, کیا یہ ترکی اور جو قریب کے ممالک ہیں اس میں داعش کا خطرہ مزید پیدا کرتی ہیں؟
ڈیفینیٹلی جو اس وقت ترکی کی صورتحال ہے انہیں بھی چاروں طرف سے خطرات کا سامنا ہے. ایک طرف تو نیشنلسٹ کردش نیشنلسٹوں نے خاصی اپنی مزاحمت تیز کر دی ہے سینٹر جو سرکار ہے ترکی کی, اور دوسری طرف جو ہے وہ داعش بھی اپنی کاروائیوں کو وہاں تیز کر چکی ہے. جو پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ترکی کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے اور داعش کے درمیان کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے, اب یہ ظاہر بظاہر بہرحال ایسا لگتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور وہ جو ہے وہ ترکش ریاست کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن جو آپ نے کی نا فلوجہ سے جو لوگ سنی وہاں سے بے دخل کیے گئے یا جنگ کے نتیجے میں بھاگ رہے ہیں, تو ان کا بھی رخ جو ہے وہ عراق نہیں ہے, اب ظاہر برابر کے ممالک ہیں اور اس کے بعد یورپ ہے. سب کا اب یہ ہے کہ یہاں پر خاصی لینین پالیسی ہے, اس سے فائدہ اٹھایا جائے یا پناہ. عراق ان کے خیال میں فلوجہ سے نکلنے والے ہوں, چاہے رامادی سے نکلنے والے ہوں, چاہے بغداد سے نکلنے والے ہوں, ان کے لیے اب یہ ہے کہ عراق خاصے عرصے تک غیر مستحکم رہے گا, اور اپنے اہل خانہ کو ایک تحفظ کی زندگی فراہم کرنے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشرق وسطی سے نکل کر یورپ کا رخ کریں. تو ظاہر ہے کہ اب ترکی اور یورپ کے درمیان جس طرح کے مسائل بڑھ رہے ہیں, تو ترکی نے بھی جو ہے دھمکی دے دی ہے یورپ کو کہ اگر ان کی جو اگریمنٹ ہوا تھا وزیراعظم داؤد اولو کے زمانے میں, وہ اگر اس پر عمل درآمد نہ ہی کیا گیا تو وہ پھر اس پورے پلان سے ودرا کر لیں گے, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک انفلکس پھر شروع ہو جائے گا بذریعہ ترکی ٹو گریس اور گریس ٹو ویسٹرن یورپ.
فرقان حمید, آپ ہمیں بتائیں سمگلرز جو ہیں وہ خاصے وہاں ایکٹیو رہے ہیں ترکی میں, اب جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عراق سے ایک نئی کھیپ آئی ہے پناہ گزینوں کی, تو کیا وہاں کے جو سمگلر ہیں وہ اس وقت دوبارہ جاگ گئے ہیں؟ کیونکہ جہاں منافع ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی کاروائی کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کو کسی بھی طرح سے یورپ لے جائیں. فرقان حمید,
وہ یہی چاہیے تھا کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ جو پناہ گزین آئیں گے ترکی آئیں گے, وہ آگے ان کو مختلف جھانسے دے کر مختلف پیسے بٹور کر ان کو آگے یورپ جانے کا راستہ بتاتے ہیں, اور اس میں کامیاب بھی رہتے ہیں, جو کامیاب نہیں رہتے ان کو لوٹ لیتے ہیں یا پھر کشتیوں کے ذریعے ان کو پروگرام بناتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ کئی یہ کشتیاں جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو راستے میں مر چکے ہیں, راستے میں جو ان کی کشتیاں جو ہیں وہ ڈوب چکی ہیں, اس طرح جو ہے وہ ان کو جھانسا دینے کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا. ان کے لیے جو ہے یہ عراق سے اب جو نیا ریلا آ رہا ہے پناہ گزینوں, ان کے لیے ایک لحاظ سے عید کا میلہ سا ہے وہ لگ گیا. وہ جو سمگلر جو سوئے ہوئے تھے اب وہ دوبارہ اٹھ گئے, انہوں نے جان پڑ گئی ہے, اور انہوں نے ان کو اپنے جھانسے میں لینے کے لیے مختلف طریقے جو ہیں وہ استعمال کرنا شروع کر دیے.
جی ہاں, اس وقت ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں کالز آئیں, لیکن کیونکہ ہمارے سسٹمز تبدیل ہو گئے ہیں لہٰذا ہماری کالز آ رہی ہیں اور ڈراپ ہو رہی ہیں. ممکن ہے کہ اس پروگرام میں ہم کالز نہ لے سکیں. باہر کیف ہمارا پروگرام اس وقت پاکستان میں سنائی دے رہا ہے. ہم لوٹتے ہیں برسلز جہاں سے خالد فاروقی ہیں ہمارے ساتھ لائن پر. فاروقی صاحب, آپ بتائیں کہ یورپ کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ یہاں امریکہ میں لوگوں کو پریشان کر رہی ہے, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یورپ کے اندر کے بہت سارے نوجوان ہیں جو شام گئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے عراق سے انخلا کا, یہ مسئلے کو اور کس حد تک خراب کر سکتا ہے؟
دیکھیں, جو یہ تو ایک مستند بات ہے کہ جو مہاجرین آ رہے ہیں ان میں جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہیں. یہ بات ٹائم اینڈ اگین پروو ہو چکی ہے کہ وہ مجبور قسم کے لوگ ہیں, وہ پناہ کی تلاش میں زندگی کا تحفظ چاہتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے کوئی خوشحال مستقبل کے متمنی ہیں. جو لوگ یہاں پر پیدا ہوئے ہیں, ہوم گرون ہیں, وہ لوگ بیسیکلی بہت بڑا خطرہ ہیں. آج بھی برسلز کا جو مرکز ہے وہ 6 گھنٹے تک بند رہا ہے, تمام شارائیں کارڈن آف رہی ہیں اور بہت بڑا آپریشن وہاں کیا گیا صبح آج برسلز کے اندر, جس کے نتیجے میں پورے شاپنگ سینٹر بند کر دیے گئے تھے. یہ اطلاع تھی کہ یہاں ایک بم رکھا گیا ہے, سب سے بڑا جو سٹی کا مال ہے سٹی 2 کہلاتا ہے, اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ جو ویکینڈ پہ جو آپریشن پولیس نے شروع کیا تھا اس کے نتیجے میں 40 لوگوں سے پوچھ گچھ کی تھی, 12 لوگوں کو گرفتار کیا تھا, 152 گیراجوں پر چھاپے مارے تھے. ایک بہت بڑا, بلکہ بیلجیم کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ آپریشن تھا. اس کے نتیجے میں جو لوگ اپری ہینڈ ہوئے ان کو گرفتار کیا گیا, ان کو منڈے کو عدالت میں پیش کیا گیا, ان 12 میں سے 3 کو جو ہے وہ چارجز ان کے اوپر لگائے گئے, اور وہ تمام وہ لوگ ہیں جن کا کسی نہ کسی طریقے سے سیریا سے تعلق ہے, یا جو 22 مارچ کا جو دہشت گردوں کا سیل تھا جس نے ایئرپورٹ کو اور میٹرو اسٹیشن کو نشانہ بنایا تھا, اس سے الگ ایک اور سیل دریافت ہوا ہے. اس کا براہ راست 22 مارچ والے سیل سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک الگ سیل ہے. البتہ اس میں سے ایک نوجوان جو ہے اس کا تعلق اس پلانر سے تھا جو 22 مارچ کے حملوں میں شامل رہا ہے. تو یہ ایک سلیپنگ سیل اور جو ری ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں, اور ایک ان میں کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں ہے, بلکہ سیل کی حیثیت سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ بہت ہی تشویشناک ہے یورپ کے لیے. اور یہ برسلز جہاں پر 25% مسلمان رہتے ہیں, یہ اس کا گڑھ ہے ان سارے سیلز کی آرگنائزیشن کا, آپریشن کا, ہتھیار جمع کرنے کا, اور یہ خطرہ بہت بدستور موجود ہے. اور گزشتہ ایک ہفتے سے یہاں جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے کہ بہت سارے سیل جو ہیں ممبرز جو ہیں وہ سیریا سے واپس آئے ہیں. پولیس کے پاس ایک لسٹ ہے 175 لوگوں کی جن کو جو ہے وہ بار بار وہ گرفتار کرتے ہیں, عدالت میں پیش کرتے ہیں, عدالت ان کو چھوڑ دیتی ہے عدم ثبوت کی بنیاد پر. نئے جو لوگ شامل ہو رہے ہیں اور سیل بنا رہے ہیں ان کی تلاش کی جا رہی ہے. تو یہ بہت بڑا یورپ کا مسئلہ ہے. آج کی کاروائی کے نتیجے میں جو ہے ملینز آف ڈالرز کی اکانومی نیچے آئی ہے, بازار بند ہوئے ہیں, جو سٹی سینٹر بند ہوئے ہیں, کل بھی میٹرو بند کی گئی, اور کل جو ہے وہ جو یہاں کا میجر اسٹیشن ہے انٹرنیشنل ٹرین کا ساؤتھ اسٹیشن جو کہلاتا ہے, اس جنوبی اسٹیشن پر 7 ٹرینیں انٹرنیشنل ٹرینیں جو فرانس جرمنی اور برطانیہ جاتی ہیں وہ متاثر ہوئیں. تو ایک گہما گہمی کی, مطلب ایک افراتفری کی صورت ہے. کسی وقت بھی کوئی شارع بند ہو جاتی ہے, کوئی اسٹیشن بند ہو جاتا ہے, کوئی بازار بند ہو جاتا ہے, اور مسلسل یہ جو اب 9ویں مہینے میں ہم داخل ہو گئے ہیں, 13 نومبر کو جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے آج تک جو کرفیو کی اور الرٹ 3 کی صورتحال ہے, الرٹ 4 کی صورتحال ہے, اس نے بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے. اور فوج جگہ جگہ گشت کر رہی ہے, سول دستے جو ہیں وہ بار بار سڑکوں کو کارڈن آف کرتے ہیں, ایریاز کو کارڈن آف کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا تشویشناک صورتحال ہے یورپ میں.
بالکل یقیناً اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا ایک نیا سسٹم ہے کالرز کا, تو ہم کوشش کرتے ہیں کالر کو لیں. رحیم یار خان سے ہمیں کال کیا ہے, اللہ وسائے انہیں. رحیم یار خان کی کالر, اللہ وسائے. جی جی کہیے. رحیم یار خان کے کالر, اللہ وسائے کہیے. اچھا, پروڈیوسر نے ان کو سنا تو تھا, اور ہم اپنے نئے سسٹمز, اچھا ان تک پروڈیوسرز تک آواز آ رہی ہے. ہم اپنے سسٹمز کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس وقت ہم ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں. ہمارا مذاکرہ چل رہا ہے عراقی فوجوں نے جس طرح سے داعش کو فالوجہ سے باہر نکالا ہے. اس سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ عراق اور شام سے نکالے گئے پناہ گزین کس طرح سے ترکی کے ذریعے اس وقت یورپ کی طرف رخ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت سیاسی تجزیہ کار فرقان حمید ہیں جو ترکی میں ہوتے ہیں, اور برسل سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی نے. کیونکہ آج ہماری کالر لائنز میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم صرف اپنی باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. خالد فاروقی آپ بتائیے, یہاں پر جو امریکہ میں تشویش ہے وہ یہ ہے, خاص طور پہ جو دائیں بازو کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر شام سے پناہ گزینوں کو یہاں آنے کی اجازت دی گئی تو ان کے اندر دہشت گردوں کا شامل ہونا بہت ممکن ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ صدر اوباما کا یہ آخری سال ہے, آخری 6 مہینے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی 10,000 شامی پناہ گزینوں کو امریکہ آنے دیا جائے, لیکن یہاں اس کی سخت مخالفت ہے. آپ سمجھتے ہیں کیونکہ برسلز کے اندر بھی دہشت گردی ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کچھ دہشت گرد پناہ گزینوں کی آڑ میں آ جاتے ہیں, اس طرح ممکن ہے کہ امریکہ کی بھی جو سیاست ہے اس کو وہ متاثر کر سکیں؟
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, یہاں بھی رائٹ ونگ یہ موقف اختیار کر رہا ہے یورپ, پوری یورپ میں, اور اس انفلکس جو ہے مہاجرین کا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, اپنی رائٹ ونگ پولیٹیکل بیس کو, اپنی سیاسی اسپیس کو زیادہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے, ایک آج کے علاوہ جن لوگوں نے دہشت گردی کے حملوں میں جو شامل رہے ہیں, چاہے وہ فرانس ہو, چاہے وہ برسلز ہو, پیرس ہو, اس میں کسی قسم کا کوئی بھی یہ تاثر نہیں ملا ہے, نہ ثبوت ملے ہیں کہ اس میں مہاجرین جو آئے ہیں وہ شامل رہے ہوں. یہ تمام ہوم گرون لوگ ہیں, یہاں پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے یہ دہشت گردی کے حملے کیے ہیں, اس لیے یہ بات تو ظاہر ہے کہ رائٹ ونگ کی تو یہ کوشش رہے گی جو لوگ یہاں پر موجود بھی ہیں ان کو کس طریقے سے باہر نکالا جائے, اور وہ بالکل ملٹی کلچرل سوسائٹی کو مسترد کرتے ہیں, وائٹ سپرمیسسٹ پہ وہ یقین رکھتے ہیں, اور وہ اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر باہر سے لوگ زیادہ آئیں گے تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہاں پر دہشت گردی کا خطرہ ہے. یہ بات خاصی متاثر لوگوں کو کرتی ہے کیونکہ لوگ بہت زیادہ تحقیق میں نہیں جاتے, لوگ جو ہے وہ جو عمومی خبریں ہوتی ہیں جیسے آج کا یہاں برسلز کا الرٹ تھا اس سے متاثر ہوتے ہیں, اس کے ٹاپ پر جب رائٹ ونگ پالیٹیشنز یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ یہ باہر کے لوگ جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں, وہ باہر کے لوگ تو ہوتے ہی نہیں ہیں, زیادہ تر لوگ یہیں پیدا ہوئے ہیں. ہاں البتہ ان سے ایک باہر کا ایک کنیکشن بنتا ہے, ان کی مخالفت یہاں کی مقامی جو رائٹ ونگ قیادت ہے وہ یہاں کے مختلف رنگ اور مذہب رکھنے والوں کی مخالفت کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مزید اس طرح کے لوگ یہاں پر آئیں گے تو مائنورٹیز کی طاقت میں اضافہ ہوگا, ان کے ساتھ بائیں بازو کی سیاسی جماعتیں مل جاتی ہیں تو ان کی طاقت میں مزید, وہ دو ایک تیر سے دو لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں, ایک تو وہ اپنے بائیں بازو کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی مخالفت میں اضافہ ہوتا ہے اس کو, اور پاپولزم کی پالیسیز کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. تو جہاں تک میں نہیں سمجھتا کہ اگر 10,000 سیرین مہاجرین امریکہ میں آ جائیں گے تو اس سے امریکہ کو کوئی خطرہ ہو جائے گا.
اگر اسے قطع نظر خالد حمید, یہ خالد فاروقی آپ جانتے ہیں کہ ترکی میں بہت سارے پناہ گزین آئیں, اور یہی سوال میں کرنا چاہوں گی فرقان حمید سے. فرقان حمید, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, لیکن بنیادی طور پہ یہی سوال آپ سے کہ ترکی میں ہم نے دیکھے کہ بہت سارے دہشت گرد واقعات ہوئے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ واقعات تب سے ہونے لگے جب شام سے اور عراق سے جو ہیں پناہ گزینوں کی تعداد بڑھنے لگی. آپ اس میں کوئی سچ دیکھتے ہیں کہ پناہ گزینوں کی آڑ میں داعش کے لوگ ترکی کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے دہشت گردی کی ہے؟
جی ہاں, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. داعش کے لوگوں نے بھی ترکی کی آگ ایکچولی ترکی کو دو دھاری تلوار کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے, دہشت گرد میں ان کی جو دہشت گرد تنظیمیں پی کے کے اور اس کے علاوہ جو ہے داعش, یہ دونوں جو مل کر وار کر رہے ہیں ترکی پر, وار کر رہے ہیں. مقصد ان کا یہ ہے کہ ترکی کی حکومت کو جو کہ ایک اسلامی حکومت ہے, دائیں بازو کی حکومت ہے, اس کو کمزور کیا جائے. حالانکہ اس وقت جو سب سے زیادہ جو پناہ گزین ہے وہ ترکی میں پناہ لیے ہوئے, تقریباً 3 ملین کے قریب جو ہے پناہ گزین شامی پناہ گزین ہے, یعنی 50% سے زیادہ جو ہے 50-60% کے قریب جو ہے وہ ترکی میں پناہ لیے ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی پناہ گزینوں کو روکنا, پناہ گزینوں کے ساتھ ساتھ جو دہشت گرد ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں. مقصد ان کا یہی ہے کہ وہ ترکی کو نقصان پہنچائیں. جو مختلف ممالک ہیں وہ اس کو پشت پناہی بھی کر رہے ہیں, خاص طور پر جو دہشت گرد تنظیم ان کی پی کے کے ہے اس کو تو ایون حکومت ترکی یہ کہتی ہے, یہ یورپین حکومتیں جو ہے اس کی پشت پناہی کیے ہوئے, اور امریکہ بھی جو ہے ان کی مختلف جو اس کے ونگز ہیں اس کی بھی امریکہ ہی پشت پناہی کر رہا ہے. ہاں البتہ داعش کا اور داعش کے بارے میں پہلے تو حکومت ترکی پر یہ الزام لگایا جاتا رہا کہ حکومت ترکی جو ہے وہ داعش کے ساتھ ملی ہوئی ہے, لیکن جب لوگوں نے اصلی چہرہ دیکھ لیا کہ داعش اور حکومت ترکی کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ داعش والے جو ہے وہ ترکی میں مختلف مواقع پر حملے بھی کرتے رہے, دھماکے کرتے رہے مختلف طریقوں میں, ازمیر میں, استنبول میں, استنبول اور انکرا میں مختلف وارداتوں میں وہ مصروف رہے ہیں. ابھی بھی جو ہے ان کو حکومت ترکی روکے ہوئے, لیکن اس کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے جو دہشت گرد تنظیم داعش ہے اس کے جو اراکین ہے رکن ہے وہ استنبول, انکرا یا ازمیر یا کسی اور علاقوں میں پہنچ کر حملے کرنے سے باز نہیں آتے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے دہشت گرد تنظیم جو پی کے کے ہے وہ بھی ترکی موقع جب بھی موقع ان کا ملتا ہے وہ بھی دہشت گردی کے حملوں میں انوالو ہوتی ہے, اور وہ بھی ترکوں کو فوجیوں کو خاص طور پر نشانہ بناتی ہے. لیکن زیادہ نقصان جو پہنچ رہا ہے کو جو اس وقت داعش کی وجہ سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے, کیونکہ حکومت ترکی نے اپنی زیادہ توجہ جو ہے پی کے کے کی طرف مرکوز کر رکھی ہے, جس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور فوجیوں پہ اور سیویلین کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں.
خالد فاروقی, اگر آپ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں, جس طرح سے فرقان حمید نے بتایا کہ پناہ گزین جب آتے ہیں ظاہر ہے ان کی آڑ میں اگر پی کے کے بھی کوئی دہشت گردی کرنا چاہتی ہے ترکی میں تو وہ پناہ گزینوں کی آڑ میں جو ہے وہ کاروائی کر سکتی ہے, ایسے میں بتائیے کہ اس وقت یہ کسی حد تک یہ جو دائیں بازو کے سیاستدان ہیں ان کی بھی بات کو آگے بڑھاتا ہے؟
دیکھیں جی, ترکی میں جہاں تک پی کے کے کا تعلق ہے وہ ایک نیشنلسٹ سیاسی جماعت ہے, یقیناً انہوں نے تشدد کا کے کمٹ کیا ہے اور بہت ساری جگہ پر, لیکن ان کے ساتھ ان کے علاقوں پہ کردش ڈومینیٹڈ علاقوں میں بھی جو ہے وہ F-16 فائٹر سے بمباری کی جاتی ہے, اور وہ ایک طویل سیاسی جدوجہد ہے ان کی آزادی کے لیے. میں اس کو بہت نقطہ نظر میرا مختلف ہے, جو پی کے کے ہے وہ دہشت گرد تنظیم نہیں ہے, اس میں کچھ ایلیمنٹ ہے جو دہشت گردی کرتا ہے لیکن وہ ایک پولیٹیکل تنظیم ہے. داعش کا جہاں تک تعلق ہے وہ ٹوٹلی ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو انتہا پسندی پہ بلیو کرتی ہے, اور جہاں تک ترکی کی تاریخ ہے ترکی میں تشدد کے جو واقعات ہیں وہ ریفیوجیز کے آنے سے نہیں ہوئے. اگر ہم دیکھیں گے ترکی میں جو ہے وہ تشدد کے واقعات 80-90 کی دہائیوں میں بھی بہت ہوئے ہیں, ترکی میں ایک تاریخ ہے تشدد کی, لیکن یہ الزام لگانا کہ صرف ریفیوجیز کے گارب میں لباس میں لوگ جو ہے داخل ہو کے دہشت گردی کرتے ہیں وہاں پر, یہ بات درست نہیں ہے. زیادہ تر ریفیوجیز 99.9% ریفیوجیز مجبور ہیں, جنگ زدہ علاقوں سے آ رہے ہیں. مغربی جو پالیسی ہے وہاں پر جنگ کی اور خارجہ پالیسی جو مغربی پالیسی کا اس کا وہ وکٹم ہے, تو اس لیے یہ ان پر یہ الزام لگانا کہ وہ داعش کو آ کے سرو کرتے ہیں, داعش کے اندر پاکٹس ہیں, ترکی کے اندر داعش کے پاکٹس ہیں, اور یہ بہت کمپلیکیٹڈ مشرق وسطی کی صورتحال ہے جس میں پہلے بھی اس سے قبل بھی جو ترکی کی جو پالیسیاں رہی ہیں اور جس طرح کے الائنسز ہیں مغربی دنیا جس طرح کے الائنسز ہیں مشرق وسطی میں, اس کے نتیجے میں وہاں پر جو ہے وہ آج کا دوست کل کا دشمن ہے اور کل کا دوست جو ہے وہ آج کا دشمن ہے. تو اس لیے یہ کہنا جہاں تک اس بات کا یہ کہنا کہ اگر جو ہے وہ ریفیوجی بڑی تعداد میں ترکی میں آ رہے ہیں تو تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ ہو گیا ہے. اردوان کی اپنی پالیسیاں ہیں, ترکی حکومت کی اپنی پالیسیاں ہیں, اور جو الائنسز جس طرح کے مشرق وسطی میں بنے ہیں کہ دو کنٹریز کے ساتھ, دو ممالک کے ساتھ آپ جاتے ہیں تو تین آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں, تین کے ساتھ جاتے ہیں تو ایک مخالف ہو جاتا ہے. ایک بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے مشرق وسطی میں.
جی ہاں, اور میں اسی پیچیدہ صورتحال کے حوالے سے آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گی خالد فاروقی. آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم حیدر العبادی جو ہیں خود تو شیعہ ہیں, لیکن امریکہ کا خیال ہے کہ شاید وہ سنی آبادی کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں. آپ جانتے ہیں کہ عراقی فوجیں خاصے حد تک جو ہیں کامیاب رہی ہیں فالوجہ میں, اور ابھی سمجھا جا رہا ہے کہ موزل میں داعش کے خلاف وہ کارروائی کریں گے. سیاسی جیت تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ کے خیال میں فوجی جیت تو ان کو مل گئی ہے, لیکن سیاسی حد تک آپ کے خیال میں وہ کامیاب رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ حیدر العبادی ظاہر ہے ایک مختلف وزیر اعظم ہیں, کیا امریکہ کو ان سے امیدیں وابستہ کرنی چاہیے؟
دیکھیں یہ جو بات ہے نا, جو سنی کوشچن ہے عراق میں, یہ خود بہت کمپلیکس کوشچن ہے, کیونکہ سنیوں نے عراق پر بڑی ٹوٹلیٹیرین انداز کی, ان کی آبادی صرف 33% تھی, انہوں نے جو ہے وہ بہت طویل عرصے تک شیعہ آبادی پر جو کہ اکثریت میں تھی اس پہ حکومت کی ہے, اور جب ان سے تمام پریولیجز چلی گئیں حکومت کی تو سنی اور فوج بھی ظاہر ہے عراق کی اس میں بھی بڑے بہت بڑے پیمانے پر سنی تھے, بات پارٹی میں بھی جو ہے سنی تھی, ایک سنی ڈومینیٹڈ ایک طرح کا کالونائز کیا ہوا تھا انہوں نے پوری شیعہ آبادی کو, تو ان کو واپس سیاسی پروسیس میں جب تک آپ نہیں لائیں گے اور ان کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہے, یہ جو ریاست ایک انکلوسیو ہے, اسٹرکچر انکلوسیو ہے, جب تک سنیوں کے گریونسز رہیں گے اور سنیوں کے گریونسز دور کیے بغیر آپ کو داعش اور دیگر بعض انتہا پسندوں کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ کنسٹلیشن اس وقت ایک گروپ بن گیا ہے سنیوں کا جو آپ کو ایکسپریس کر رہا ہے, کبھی داعش کی صورت میں, کبھی القاعدہ کی صورت میں, کبھی دوسرے جو ملیٹنٹ گروپ ہیں ان کی صورت میں, تو ایک ملیٹنسی کی ایک پوری صورتحال ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ سنی شامل ہو رہے ہیں, اور جو ارد گرد کے اڑوس پڑوس کے جو ممالک ہیں, نیبرنگ کنٹریز ہیں, اس کے بھی اس سے بھی ان کو جو ہے تقویت مل رہی ہے, تو یہ پورا ایک سنی الائنس ایک طرح سے بنا ہوا ہے جو انتہا پسندی کی طرف گامزن ہے, اور یہ ایک بہت بڑی سنی شیعہ ڈیوائڈ مشرق وسطی میں ہے. عراق کس طریقے سے اس کو حل کرے گا, اس کوشچن کو سنیوں کو یقین کیسے دلائے گا کہ ان کی عراقی ریاست میں جگہ ہے اور عراقی ریاست انہیں اپنا ایک مساوی پارٹنر اور شہری سمجھتی ہے, یہ وزیراعظم کو انہیں یقین دلانے کی ضرورت ہے, اور وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا اس میں مزید پیش رفت ہوتی ہے.
بالکل صحیح ہے, بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی, جنہوں نے ہمیں برسل سے جوائن کیا تھا, اور ہمارے ساتھ تھے ایک اور صحافی فرقان حمید جو ترکی میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے سکپ سسک, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.